بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، جن باطنی بیماریوں سے پاک ہونا انسان کی اصلاح کے لیے ضروری ہے، ان میں سے تکبر کا بیان کیا تھا. اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک ایسی ہی بڑی بیماری جو بہت کثرت سے ہم لوگوں کو لاحق ہو جاتی ہے، وہ ہے مخلوق کی تعریف حاصل کرنے کی فکر. مخلوق میں مقبولیت کا شوق، جس کو حضرات صوفیاء کرام حب جاہ کے تعبیر فرماتے ہیں. جاہ کے معنی یہ ہے کہ لوگوں کی نظروں میں میری وقت بہت ہو، لوگوں کی نظروں میں میں اچھا سمجھا جاؤں، لوگ میری تعریف کریں، لوگ میرے معتقد ہوں، اور لوگوں کے اوپر میری اچھائی کا سکہ بیٹھے. یہ حب جاہ ہے. اور یہ ہر ایک کا حب جاہ اس کے اپنے حالات کے مطابق ہوتا ہے. یہ نہ سمجھے کہ یہ تو اسی کو ہوگا جس کا کوئی، جو اونچے درجے کا کوئی آدمی ہو. نہیں، معمولی حیثیت کے لوگوں میں بھی حب جاہ پیدا ہو جاتا ہے، ان میں بھی تکبر پیدا ہو جاتا ہے. اللہ بچا. حضرت مولانا، ہمارے بزرگ تھے حضرت مولانا محمد ادریس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات میں فرمائے، تو ان کا مقولہ میں نے اپنے استاد سے سنا. جو فرماتے تھے کہ بھائی، یہ نہ سمجھو کہ تکبر اور حب جاہ جو ہے وہ کسی ایسے ہی آدمی کے دل میں پیدا ہوتا ہے جس کو کوئی منصب مرتبہ حاصل ہو. فرماتے تھے کہ بھنگی بھی جو ہوتا ہے نا، وہ اپنے بھنگیوں کے ساتھ کے اوپر روب جماتا ہے کہ میں نے اتنے گھر کمائے، آج اتنے گھر کمائے، تو وہ اس کے دل میں بھی تکبر پیدا ہو رہا ہے اور اس کو بھی یہ شوق ہو رہا ہے کہ دوسرے جو بنگیاں ہیں مجھے یہ سمجھے کہ میں بنگیوں کا سردار ہوں. تو وہ حب جاہ اور تکبر کسی منصب کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ جو جس جگہ پر رہتا ہے اس کے حساب سے اس کا حب جاہ ہے، اس کے حساب سے اس کا تکبر. لیکن ساری خرابی کی جڑ یہ ہے کہ مخلوق میری تعریف کرے، مخلوق میری معتقد ہو اور وہ مجھے اچھا سمجھے. اور یہ ایسی چیز ہے کہ جو انسان کے دین کو، اس کے باطن کو بڑی خراب کرنے والی ہے، کیونکہ اس سے اخلاص ختم ہو جاتا ہے. چنانچہ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ اگر دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے گلے میں چھوڑ دیے جائیں، بکریوں کا گلہ ہے اور اس میں دو بھیڑیے چھوڑ دیے گئے آزاد، اور بھیڑیے بھی بھوکے ہیں، तो कितना फसाद बचाएंगे उस बकरियों के गले में, बकरियों को चीरेंगे, फाड़ेंगे, खाएंगे, कितना फसाद बचाएंगे। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि वो भूखे भेड़िए जो दो गलों में छोड़ दिए, जो बकरियों के गले में छोड़ दिया गया हो, वो इतना फसाद नहीं मचा सकते जितना कि एक शख्स जो के दिल में हुब्बे माल हुब्बे जाह, ये इंसान के दीन में जितना फसाद मचा सकते। अल्लाह ताला बचाए। यानी यहां पे जा कि मैं लोगों की नजरों में अच्छा कहलाऊं, अच्छा समझा जाऊं, ये यहां पे जा अल्लाह बचाए इंसान के दीन में तबाही पैदा करता है। और दीन में तबाही पैदा करने के का मकसद का की वजह क्या है कि जब ये बात हो गई तो हर चीज में आदमी मखलूक ही हो जाएगा, उसी की रजामंदी की फिक्र में पड़ा हुआ है। अल्लाह तबारक व तआला की रजामंदी को पीछे डालकर और मखलूक को राजी करने की फिक्र में ये खुश हो जाए, मुझसे ये मेरी तारीफ करे, ये मुझे बड़ा बड़ा समझे, ये मुझे अच्छा समझे। इसलिए ये बीमारी है कि इखलास खत्म कर, यानी खास तौर से वो लोग कि जो किसी खिदमत में लगे हुए हैं, जो अपनी जात जो वो खिदमत बाइस अजर सवाब की, लेकिन जब उसमें हुब्बे जाह दाखिल हो गया, तारीफ तलबी दाखिल हो गई, तो उसका अल्लाह तबारक व तआला की रजा के लिए होना ये खत्म हो गया। ये तो इसलिए हो रहा है कि मखलूक मुतमत हो गया, खिदमत खलक में कोई शख्स लगा हुआ है, मतलब लोगों की खिदमत कर रहा है, लेकिन दिमाग में यह है कि ताके में खादिम खलक कहलाऊं, लोग मुझे मेरी खिदमत खलक की तारीफ करें, और समझे बड़ा बड़ा जबरदस्त काम कर रहा है ये सब, लोग ये कहें या ये समझे, तो सारी खिदमत पर पानी फिर गया, क्योंकि वो अल्लाह के लिए ना रही, वो फिर मखलूक के लिए हो गए, मखलूक करा दी। तो ये बड़ी सख्त बीमारी और बड़ी नाजुक बीमारी, पता लगना भी आसान है वालों का, इसकी बड़ी फिक्र चाहिए। और है, अगर इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये है ऐसी बेहूदा चीज, हुब्बे जाह इतनी बेहूदा चीज है कि अगर जरा भी इंसान अकल से काम ले तो इसके पास भी ना फटके। क्यों? इसलिए कि ये एक ऐसी चीज है जिसका कारोबार दूसरे पर, जिसकी जो दारोमदार इसका दूसरे पर है, ये तारीफ पसंदी जाह तलबी इसका दारोमदार दूसरे पर है कि दूसरा मुझे अच्छा समझे, दूसरा मेरी तारीफ करे, दूसरा मुझे मेरा मुंतकिल हो जाए, तो इसका दारोमदार कह पर है दूसरे पर है कि दूसरा आदमी करे। अब दूसरा आदमी तो अपने अख्तियार में होता नहीं, अपने अख्तियार में तो है नहीं कि भाई जबरदस्ती उसको अपना मुंतकिल बना ले या अपनी तारीफ करा ले उससे। तो एक ऐसी चीज के पीछे इंसान पड़ा हुआ है जो उसके हाथ में नहीं है, दूसरे से वाबस्ता है, और पता नहीं दूसरे का किस वक्त क्या दिमाग में आ जाए, कभी तारीफ करेगा, कभी बुराई करेगा, कभी अच्छाई करेगा, कभी गलत करेगा, क्या पता होता है। आपने अपने दरअसल में एक काम किया जिससे कि ये समझे कि दूसरे लोग इसको देख के बड़ी तारीफ करेंगे, नहीं की किसी ने, उसके दिल में नहीं आई कोई तारीफ करने की बात, नहीं आई, सारी मेहनत अगर गई उसकी इसके लिए किया था, वो तो कुछ समझ आई उसको, उसको तो वो चश्मे मत ही नहीं हुआ बेचारा, उसके दिल में कुछ ख्याल आया ही नहीं तारीफ करने का। अब बैठे महसूस कर रहा हूं कि भाई वाह, हम آپ نے تو اس کام کے لیے مجھے بولا ہی نہیں, کچھ بھی نہیں بولا, ایک جملہ جملہ بھی تعلیم کا نہیں کہا. اب بیٹھ کے ہاتھ رکھ کرتے رہو, اور اگر فرض کرو کہہ بھی دیا بھائی آپ نے بڑا اچھا کام کیا, آپ نے بہت اچھا کام کیا, بس ایک جملہ ہوا منہ سے نکلا ہوا میں اڑ گیا, ایک لمحے کے لیے اس نے آپ کی تعریف کر دیا بھائی آپ نے بڑا اچھا کام کیا, اس نے جملہ بولا اور ایک لمحے کے اندر وہ ہوا میں اڑ گیا. اب تم اس کے مزے لیتے رہو بیٹھے ہوئے, کیا وقت تھا اس نے یہ بات کہی کہ یا تو اس سے کہو بھائی ذرا یہ آپ نے جو بات فرمائی تھی ذرا دوبارہ ارشاد فرمائی, اس میں تو بڑا لطف آیا مجھے, اس سے دوبارہ کرواؤ کہ بھائی یہ جو آپ نے بات فرمائی ہے تو اس سے تو مجھے بڑا سکون حاصل ہوا, بڑا لطف آیا, ذرا دوبارہ کہیے, یا تو اس سے دوبارہ کہلواؤ. یہ تو کبھی کرو گے نہیں, کوئی نہیں کرے گا, کہ بھائی تعریف کا جو کلمہ تھا اس کو دہروائے, شرمائے گا یہ بات کہتے ہوئے, کوئی نہیں کرے گا. ہاں البتہ تصور کرتا رہے گا وہ دیکھو کتنی اچھی بات ہوتے ہیں اور اس میں کیسا لطف آیا کیسا مانا, اور خیالی طور پر اس کو اپنے دماغ میں بٹھا کر اس سے مزے لیتے رہو. تو سارا دار و مدار جو ہے دوسرے کی تعریف پر ہے, دوسرے کے اختیار پر ہے, اپنے اختیار میں نہیں ہے. اب پتہ نہیں وہ اختیار کیا ہوگا, وہ کرے گا نہیں کرے گا, اور اگر کر بھی لیا تو کہہ بھی دیا, کوئی ایک آدھ بات کہہ بھی دی تو بس کہہ کے ختم ہو گیا. ہمارے حضرت والا حضرت عارف قدس اللہ تعالیٰ سر رہو وہ یہ شعر پڑھا کرتے تھے بیچار کے بارے میں, فرمایا کہتے خاک ہو جاتی ہے حب جاہ دنیا جس کے بعد, خاک ہو جاتی ہے حب جاہ دنیا جس کے بعد, ایک ذرا سی بات ہے اے دل تو پھر کیا اس کے بعد, خاک ہو جاتی ہے حب جاہ دنیا جس کے بعد, ایک ذرا سی بات ہے اے دل تو پھر کیا اس کے بعد. یعنی ذرا سی یہ بات آپ نے سوچ لیں کہ اگر دوسرے نے تعریف کر بھی دی تو کرنے کے بعد پھر کیا ہوگا, کیا ہوگا, کچھ بھی نہیں. تعریف کر بھی دی تو کرنے کے بعد کیا ہوگا, حاصل کیا, کچھ بھی نہیں. ایک بس وہی جیسے میں نے کہا کہ مزے لیتے رہو, تصور کر کر کے اس نے جملہ کہا تھا بڑا مزہ آیا. ارے دنیا کی تعریف, لوگوں کی تعریف, وہ تعریف کیا حقیقت رکھتی ہے. پیسا نہ تو گشت بتسدید برکھرے چند, اگر مولانا فرماتے ہیں کہ اگر دس دو چار دس گدھے تو میں عیسیٰ کہنے لگے, عیسیٰ تو مسیح ہو گئے, تو دس بارہ گدھوں کے کہنے سے تو مسیح تو نہیں بن جاتا, عیسیٰ تو نہیں بن سکتا. تو لوگ اگر کہہ بھی دے تم بڑے نیک ہو, تم بڑے متقی ہو, تم بڑے بزرگ ہو, تم بڑے پارسا ہو, تم فلاں فلاں ہو, تو کیا حاصل اس کا. اگر نہیں ہو تو لوگوں کے کہنے تو نہیں ہو جاؤ, اگر ہو تو لوگ کہیں کہ نہ کہیں پھر بھی ہو. اگر نیک ہو واقعتا تو لوگ کہیں کہ نہ کہیں ہو نیک, اور اگر نیک نہیں ہو تو ساری دنیا تمہیں نیک کہا کرے, کچھ بھی نہیں ہوتا. لہذا کس چیز کس چکر میں پڑ گئے کہ لوگ جو ہے مجھے اچھا سمجھے, لوگ میری تعریف کریں, لوگ مجھے میرے متقی بن جائیں, اور اگر بن بھی جائیں ساری دنیا متقی بن جائے کیا فائدہ پہنچانے کی تمہیں, کیا فائدہ پہنچانے کی. ساری کائنات مل کر کسی بندے کو فائدہ پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتی جب تک کہ اللہ جل جلالہ کرو. ساری کائنات مل کر کسی بندے کو نقصان پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتی جب تک کہ اللہ جل جلالہ کی مشیت نہ ہو. تو حاصل کیا؟ ہاں اصل بات یہ ہے کہ جس کے ہاتھ میں جنت اور جہنم کے فیصلے ہیں, جس کے قبضے میں تمام انسانوں کے قلوب ہیں, وہ پسند فرما لے کسی عمل کو, وہ راضی ہو جائے اس عمل سے, وہ خوش ہو جائے کہ ہاں یہ میرے بندے نے یہ کام کیا, تو اس کا فائدہ ہے. کہ وہ فرمائے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ, کہ ہم تجھ سے راضی ہو تو مجھ سے راضی. تو بے شک وہ ہے فائدے کی تھی نہ یہ کہ دنیا خوش ہو. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک ہندی کی دوہا پڑھا کرتے تھے کہ کیا جس کو چاہے سہاگن بولے, یہ ہندی کا دوہے کا حصہ ہے. اور اس کا قصہ یہ ہے کہ ایک لڑکی تھی, وہ کہیں اس کو دلہن بنایا جا رہا تھا, تو لڑکیاں سہیلیاں بیچ اس کو دلہن بنا رہی تھیں, کوئی اس کے سنگار کر رہی ہے, کوئی پٹار کر رہی ہے اس کو, اور کر کے جو بھی آتی وہ کہتی تو تو بڑی خوبصورت لگ رہی, دوسری آتی وہ کہتی تو بڑی خوبصورت لگ رہی. وہ کسی کا جواب ہی نہیں دیتی, تو لڑکیوں نے سہیلیوں نے کہا کہ خدا کی بندی تیری سہیلیاں اتنا تیری تعریف کر رہی ہیں, تو تک سے بسی نہیں ہوتی, کسی کا شکریہ ادا کرتے کم سے کم, تم نے میری تعریف کر دی, شکریہ ادا ہے, شکریہ کرتی ہوں ان کا, لیکن ان کی تعریف سے مجھے فائدہ کیا؟ تعریف تو فائدہ تو اس وقت ہوگا جہاں جا رہی ہو وہ کہتے کہ تو خوبصورت ہے, تو اس وقت فائدہ حاصل ہوگا کہ واقعتا میری خوبصورتی کا کچھ قبول ہو گئے. تو وہ کہتے ہیں کہ کیا جس کو چاہے سہاگن بولے, جس کو وہ چاہے وہی سہاگن بنے, کہلانے کے مستحق ہے, خوبصورت کہلانے کے مستحق ہے. تو فرمایا کہ ایک نادان سی لڑکی کو اتنی حقیقت معلوم ہے کہ لوگوں کے کہنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا, کہے تو کون کہے, جس کے لیے میں یہ کام کرنے جا رہی ہوں اس کا وہ کہے کہ ہاں خوبصورت ہے, تمہیں فائدہ ہو تو میرے لیے فائدہ ہو. یہ ساری دنیا کے اندر جتنی مخلوق ہے وہ وہی سہیلیاں ہیں جو آ کے کبھی تمہیں کہہ رہی ہیں کہ تم بڑے بڑے نیک ہو, تم بڑے ذہین ہو, تم بڑے طاقتور ہو, تم بڑے علامہ ہو, تم بڑے فقیر ہو, تم بڑے محدث ہو, مبصر ہو, سب دنیا آگے کہہ رہی ہے, لیکن بات تو جب بنے جب اللہ جل جلالہ اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرما دے, کسی بھی عمل کو ان کی بارگاہ میں قبول ہو جائے, تب ہے وہ, ورنہ ساری تاریخ یہی نہیں رہ جائے گی. اللہ تو یہ فکر کہ مخلوق کی تعریف حاصل کرنے کی, یہ اس کو اس طرح سوچنا چاہیے. وہ جو حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا میں نے آپ پہلے بھی سنایا تھا کہ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے خط لکھا تھا حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, تو اس میں انہوں نے فرمایا تھا کہ ماتح الحمدللہ آپ کی صحبت کی برکت سے ماتح اور رام برابر ہو گئے ہیں. یعنی تعریف کرنے والا اور برائی کرنے والا برابر ہو گئے. کوئی تعریف کرے یا برائی کرے اس کی پرواہ ہی نہیں. اللہ اتنا اونچا مقام ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں. اتنا اونچا مقام. اس لیے کہ ایک بات بتا دوں کہ طبعی طور پر تعریف سے انسان خوش, انسان کو خوشی ہوتی ہے, اور کوئی برائی کرے تو طبعی طور پر رنج ہوتا ہے. یہ طبعی خوشی یا طبعی رنج یہ حب جاہ نہیں ہے, یہ ناجائز بھی نہیں ہے, یہ بری بھی نہیں ہے, لیکن یہی چیز آگے بڑھتی جائے بڑھتی جائے تو حب جاہ میں تبدیل ہو جائے. لیکن طبعی رنج بھی, طبعی خوشی, ایک شخص نے دوسرے کی تعریف کی کہ بھائی آپ نے ماشاء اللہ بڑا اچھا کام کیا, اس سے دل خوش ہوا, طبعی طور پر خوشی ہوئی, تو یہ اس پر شریعت نے کوئی پابندی نہیں لگا. یہ طبعی بات ہے, خوشی ہو جانا, خوش ہو جانا کسی کے کہنے سے یہ کوئی حرج نہیں. یا کسی نے برائی کی اور برائی کے نتیجے میں کوئی طبیعت پر طبعی طور پر رنج ہوا کہ اس نے میری برائی کی ہے, یہ بھی کوئی بری بات نہیں. اور لیکن آدمی کوئی کام اس غرض سے کرے اور ساری فکر دوڑ دھوپ اس کی ہو کہ لوگوں میں میری میرا چرچا ہو جائے, لوگوں میں میری تعریف ہو جائے, لوگ میرے معتقد ہو جائے, یہ ہے خود بے جان اور یہ خراب چیز. لیکن خود اللہ کے بندے حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ نے اپنے آپ کو اتنا مٹایا, اتنا مٹایا, اتنا مٹایا جو فرماتے ہیں کہ طبعی طور پر بھی کوئی فرق نہیں والے ہو رہا. ایک آدمی تعریف کر رہا ہے, ایک آدمی برائی کر رہا ہے, دونوں میں کوئی فرق ہی نظر نہیں آ رہا. کیوں؟ اس لیے کہ اتنا مٹایا اپنی ذات کو, کہ اپنی ذات کو اتنا مٹایا, اتنا مٹایا اللہ کے لیے کہ کوئی تعریف کرے یا برائی کرے کوئی پرواہ نہیں. میں تو جو کچھ کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کے لیے. تو یہ اونچا مقام ہے جو ان کو حاصل ہوا. لیکن ہمارے جو ہم جیسے لوگوں کے لیے طبعی طور پر اگر ہو بھی جائے کوئی چیز تو ٹھیک, کوئی ناجائز. لیکن چونکہ یہ خوشی رفتہ رفتہ بڑھتی جائے بڑھتی جائے بڑھتی جائے تو حب جاہ میں تبدیل ہو جائے گی, ریاکاری میں انسان کو ڈال دے گی. اس واسطے اس کا علاج ضروری ہے. رہی بات بڑی اہم ہے, کانٹے کی بات ہے سمجھنے کی ہے. کہ تب ایک شخص نے تعریف کی اور اس تعریف کرنے سے دل خوش ہوا طبعی طور پر, جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ یہ کوئی دل خوش ہو جانا کوئی گناہ نہیں. لیکن یہ آگے چل کر یہی خوشی جو ہے انسان کو حب جاہ میں داخل کر سکتی ہے, مبتلا کر سکتی ہے. لہذا اس کا علاج ضروری ہے. علاج کیا ہے؟ کہ جب کوئی تعریف کرے, جب کوئی تعریف کرے تو دو باتوں کا تصور کرے. ایک تصور تو یہ کرے کہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ نے اس پر میری اچھی صفت ظاہر فرمائی تعریف کرنے والے, اور برائی کے پردہ پوشی فرمائی. ورنہ اگر برائی, اگر اس پر برائیاں میرے عیوب ظاہر ہوتے تو یہ تعریف نہ کرتا, میری مذمت کرتا میری برائی. ایک تصور تو یہ ہے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر میرے اچھے اوصاف ظاہر فرمائے, اگر میرے برے اوصاف اس پر ظاہر ہوتے تو یہ مجھ سے نفرت کرتا, میری برائی کرتا, میری تعریف نہ کرتا. یہ ذہن میں یہ تصور لائے. ایک تصور یہ, دوسرا یہ کہ جو کچھ تعریف یہ کر رہا ہے حقیقت میں وہ تعریف تو اس ذات کی ہے جس نے مجھ سے یہ کام کروایا، میرے بس میں کیا تھا، میرے بس میں کیا تھا کہ کیا کر لیتا، اللہ جل جلالہ نے اپنے فضل و کرم سے یہ کام مجھ سے لے لیا، اس نے کرا لیا، تو تعریف تو اس کی ہے، میری کیا تعریف تو اس کی ہے جس نے مجھ سے یہ کام کرایا. اور حقیقت بھی یہی ہے، جتنے قابل تعریف کام کسی انسان سے سرزد ہوتے ہیں اگر غور کرو تو ان میں سے کوئی بھی اس کا اپنا کیا ہوا نہیں، کرانے والا تو کوئی اور ہے جو اس کے ہاتھ میں ہوتے یہ کام لے رہا ہے، جسم سے لے رہا ہے، اس کے ذہن سے لے رہا ہے، اس کی عقل سے لے رہا ہے. اللہ، جب اس کو لینا ہوتا ہے تو اس کا طریقہ بھی دل میں ڈال دو. میرا تو ساری زندگی کا تجربہ ہے، پڑھانے کے دوران بھی یہ بات پیش آتی ہے، جب پڑھاتے ہیں، لکھنے میں کتابیں لکھی ہیں اس کے دوران بھی یہ بات پیش آئی ہے بارہا بارہا بارہا، بکس رکھ کہ ایک چیز حاشیہ خیال میں بھی نہیں تھی. جب مطالعہ کیا تھا سبق کا، حاشیہ خیال میں دور دور تک کوئی بات نہیں تھی، لیکن جب پڑھانے بیٹھے تو پڑھانے کے پڑھاتے پڑھاتے عین پڑھانے کے دوران دل میں ایسی بات آ گئی جس کو پہلے بھی تو بولی. میرا خیال ہے جتنے لوگ پڑھانے والے ان سب کو یہ واقعہ پیش آتا ہو، کہاں سے آ گئی یہ بات، اگر میری عقل میری ذہن کی تھی تو پہلے کیوں نہیں آ گئی، اگر میرے عقل میری ذہن میں یہ صلاحیت کی سمجھنے کی پہلے کیوں نہیں آ گئی، ہم کیسے آ گئے، تو کوئی بھیجنے والا بھیج رہا ہے، کوئی سجانے والا سجا رہا ہے، کوئی سکھانے والا سکھا رہا ہے. تو تعریف اس کی ہوئی یا وہ جو آلہ بن گیا ذریعہ بن گیا اس کی ہوئی؟ تصنیف میں بھی یہ بات ہو کہ پہلے تصور نہیں تھا، اچانک لکھتے لکھتے نقطہ ذہن میں آ گئے جو پہلے نہیں تھا، کہاں سے آ گئے. اور اب دیکھتے ہیں جو اب میں مثلا اپنی کتابیں دیکھتا ہوں پرانی کوئی اٹھا کے تو یاد بھی نہیں آتا کہ اچھا یہ میں نے لکھا تھا، یہ اگر وہ میری چیز ہوتی تو پہلے چیز بھی میری ہوتی، آج بھی یاد ہوتا، اب کھول کے دیکھتا ہوں پتا لگتا اچھا یہ میں نے لکھا تھا، مجھے تو یاد ہی نہیں آ رہا میں نے لکھا، کہاں سے آیا یہ؟ تو دینے والے کی دین ہے اور اس دینے والے کی دین ہے، لہذا تعریف تو اس کی ہے. بندے کی کیا تعریف جس نے جس کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا، اس کے لیے تو یہی ہے کہ وہ شکر ادا کرے اپنے مالک کا کہ اللہ آپ کی دین ہے، آپ نے عطا فرما دیا. حضرت حکیم الامت صلی اللہ علیہ وسلم کے موبائل میں کہیں پڑھا تھا اور اپنے حضرت سے بھی سنا کہ ایک بزرگ تھے، جب کوئی ان کے سامنے ان کی کوئی تعریف کرتا بہت ہنستے تھے، بہت خوش ہوتے تھے، جب کوئی تعریف کرتا تو بہت خوش ہوتے، بہت خوشی کا اظہار فرماتے اور ہنستے. تو کسی نے ایک دن پوچھا کہ حضرت ہم نے عجیب آپ کو اور بزرگوں کے برخلاف آپ کا عجیب معمول دیکھا کہ جب کوئی تعریف کرتا ہے تو اور لوگ جب کوئی تعریف کرتا ہے تو اور لوگ جواب میں کیا کہتے ہیں، ارے نہیں بھائی، یعنی اس کی کچھ مدافعت کرتے ہیں، کچھ تردید کرتے ہیں، کچھ اپنی تواضع کا اظہار کرتے ہیں، انتظاری کا اظہار کرتے ہیں، لیکن آپ تو بڑے خوش ہوتے ہیں. جب کوئی تعریف کرتا ہے تو فرمایا کہ ہاں میں بڑا خوش ہوتا ہوں، خوش نہیں ہوتا ہوں کہ جب وہ تعریف کر رہا ہوتا ہے تو میری تھوڑی کر رہا ہوتا ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کی کر رہا ہوتا ہے، تو میرے اللہ کی تعریف ہو رہی ہے تو میں خوش ہوتا ہوں اس کے اوپر، وہ میرے اللہ کی تعریف کر رہا ہے، کیونکہ الحمدللہ رب العالمین ساری تعریفیں تو اللہ ہی کی ہیں جو رب العالمین ہے. اس کائنات میں اگر کسی مخلوق کی کوئی تعریف ہو رہی ہے، کسی مخلوق کو اچھا کہا جا رہا ہے، تو حقیقت میں خالق کی تعریف ہے، مخلوق کی کیا عادت ہے. تو میں اس لیے بول رہا ہوں میرے لمبیا کی تعریف کر رہا ہے. تو اس اللہ کے بندے کے دل میں یہ استعزار اتنا رچ بس گیا تھا کہ جو کوئی تعریف کرے وہ تعریف میری نہیں ہے، وہ تعریف میرے اللہ کی ہے. تو وہ اتنا رچ بس گیا تھا کہ اس کو خیالیاں تھا کہ میری تعریف ہو رہی. تو آدمی یہ سوچے کہ کیا میری کیا مجال تھی کہ میں کوئی اچھا کام کر لوں. توفیق دینے والا تو اللہ تبارک بتا رہا ہے، لہذا جب کوئی تعریف کرے اور اس سے خوشی ہو تو اس کا اس کے خطرات کا تدارک اس طرح کرنا چاہیے کہ ایک تو آدمی یہ پہلی بات کیا کہتے ہیں میں نے پہلی بات یہ کہ آدمی یہ سوچے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے میری اچھائی اس کے دل میں اس کے سامنے ظاہر فرمائی اور میرے عیوب کی پردہ پوشی فرمائی. اگر میرے عیوب ظاہر ہوتے تو یہ میری اچھائی کے بجائے مجھ سے میری برائی کرتا. اور دوسرے یہ بات کہ اگر کوئی میرے سے اچھائی صادر ہوئی ہے تو وہ تو محض اللہ جل جلالہ کی توفیق سے ہوئی ہے، تعریف کے قابل تو وہ ہے میں نہیں کہتا. ایک مرتبہ حضرت شیخ الہند رحمتہ اللہ علیہ حضرت شیخ الہند مارا محمد صلی اللہ تعالیٰ کے درجات میں انہوں نے درس میں ایک مرتبہ بڑی زبردست تقریر کسی علمی مسئلے کو اور اس میں ایسے ایسے نکات بیان فرمائے جو بڑے انوکھے اور چھوتے اور بڑے شاندار علمی حقائق پر نکات پر مشتمل تقریر. جب تقریر ختم ہو گئی سارے مجمع کے اوپر اس کا ایک بڑا اثر اور حضرت کے علم و فضل کا ایک تاثر مجمع پر محسوس. تقریر کرنے کے بعد پھر فرمایا وہاں کمرہ تھا وہ تو وہاں روشن دان آئے روشن دان تو فرمایا کہ دیکھو بھائی یہ روشن دان جو ہے اس میں سے روشنی آ رہی ہے سورج کی یہاں آ رہی ہے تاکہ اس روشنی یہ جو روشنی کمرے میں پھیلی ہوئی ہے اس میں روشن دان کا کمال ہے یا سورج کا کمال ہے. یہ جو کچھ روشنی پھیلی ہوئی ہے روشن دان تو بے جان چیز وہاں پر بیچ میں ہے، اصل روشنی تو سورج سے آ رہی ہے. تو اسی طرح اگر کوئی علم کی بات کوئی بندہ کہتا ہے تو اس علم کی بات کے اندر اس کی حیثیت تو ایک روشن دان کی دی ہے، بے جان روشن دان. روشنی تو کہیں سورج سے آ رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے آ رہی ہے، لہذا تعریف کے مستحق وہ ذات ہے نہ کہ روشن دان. فوراً علاج کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو یہ اس کے نتیجے میں عجب پیدا ہو جائے اور ہم بے جان کی بیماری ہو جائے. اللہ تعالیٰ تو جن لوگوں کو اپنا حقیقی کی روکتی ہے. اور یعنی حضرت رحمۃ اللہ تعالی کا واقعہ حضرت میں نے اپنے والد ماجد رحمۃ اللہ کو پتہ نہیں کتنی بار سنا, اور حضرت مولانا سید اکبر حسین صاحب رحمۃ اللہ نے ان کے سوانح میں بھی لکھا ہے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جب کانپور تشریف لے گئے دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہونے کے بعد, نئے نئے فارغ ہوتے تحصیل ہوئے تھے, کانپور کے مدرسے میں جا کے مدرس ہو گئے, تو وہاں کچھ لوگ تھے جو کچھ بدعات کی طرف مائل تھے, سے بڑے عالم لوگ اور ان علماء کی معقولات میں بڑی شہرت, منطق میں فلسفے میں معقولات میں بڑے اس کے امام سمجھے جاتے ہیں, اور کچھ بدعات کی طرف بھی مائل. تو حضرت مانا خان حضرت حکیم الامت مانا خان بھی اللہ علیہ فرماتے ہیں نوجوان آدمی نوجوان تھے, نئے نئے فارغ تحصیل ہوئے تھے, تو دل میں یہ جذبہ پیدا ہوا کہ ان لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ دارالعلوم دیوبند کے جو علماء کرام ہیں ان کا معقولات میں کیا مقام ہے, ان کو پتہ چلا. تو انہوں نے حضرت اپنے استاد حضرت شیخ الدین عبد العالی کو دعوت دی کانپور اور جلسہ کیا, اور ان لوگوں کو بھی بلایا تاکہ اس میں شیخ الدین عبد العالی کی تقریر ہو اور لوگوں کے سامنے آئے کہ جو ہمارے ہاں کے حضرات ہمارے حضرات جو ہیں وہ بھی معقولات میں کیسا یہ حضرت بلا رہا. تو حضرت نے ان کو بلایا, حضرت شیخ الدین کی کا بیان شروع ہوا, بیان شروع ہوا تو اس وقت وہ لوگ جن کو سنانا مخصوص تھا وہ ابھی تک آئے نہیں چلتے تھے, اور حضرت کا بیان شروع ہو گیا, اور اتفاق سے اس میں بڑے اعلی درجے کے کلامی مسائل حضرت کے بیان میں شروع ہو گئے. تو حضرت صاحب نے فرماتے ہیں میں پہلو بدلتا رہا کہ وہ ابھی تک نہیں آئے, کاش جب آ جائیں تو سنیں یہ بات. تھوڑی دیر میں دیکھا کہ وہ لوگ آ کے بیٹھے جلدی حضرت فرماتے ہیں مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ الحمد للہ حضرت کا بیان بھی اسی موضوع پر ہو رہا ہے اور یہ بیٹھ مجھے آگے جن کا انتظار تھا. بس ان کا آ کر بیٹھنا تھا اور حضرت شیخ نے بلانے واقع ڈالا میں عبد اللہ نے بیٹھوں گی آ کے ختم کر بات ختم. تو کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ آپ نے کیا کیا, اب تو وقت آیا تھا اس بیان کا کیونکہ وہ لوگ جن کو سنانا پیش آتا تھا اب آئے تھے, اب تو وقت آیا تھا اسی وقت آپ نے روک دی تک نہیں. تو فرمایا کہ ہاں یہی خیال میرے دل میں بھی آتا ہے, یعنی یہی خیال میرے دل میں بھی آ گیا تھا کہ اب یہ لوگ آئے ان کو سنانا چاہیے, یعنی ان پر اپنی علمیت جتانی چاہیے. تو اب اگر میں بیان کرتا تو وہ اللہ کے لیے نہ ہوتا, وہ ان مخلوق کے سامنے اپنی علمیت جتانے کے لیے ہوتا, اس لیے بیکار کوئی فائدہ نہیں کرتا ایسا بیان کرتا. بالکل شباب کے عالم میں اس وقت میں روک دی. یہ ہے کانو کان وقافا عند حضور اللہ, اللہ کے حضور کے آگے جا کے رک جانے والے, کوئی نظیر پیش کر کے دکھائے جیسی نظر آتے نظیر قائم کر رہا ہے. تو جب اس اللہ جل جلالہ کی رضا کیا کہ فکر دامنگیر ہو جاتی ہے تو مخلوق کی فکر ختم ہو جاتی ہے. جب مہر نمایاں ہوا سب چھپ گئے تارے, حضرت مجذوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب مہر نمایاں ہوا سب چھپ گئے تارے, تو مجھ کو بھری بزم میں تنہا نظر آیا. یہ ساری مخلوق تو اس وقت نظر آتی ہے اور اس کی فکر اس وقت ہوتی ہے اور اس کی تعریف اور مذمت کا احساس اس وقت ہوتا ہے جب اس کے ساتھ تعلق مضبوط نہ ہو, جب اس کے ساتھ مضبوط ہو جائے تعلق تو مخلوق سے نگاہ ہٹ جاتی ہے. جب مہر نمایاں ہوا سب چھپ گئے تارے, تو مجھ کو بری بزم میں تنہا نظر آیا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کی کیفیت پیدا کرتا. پھر مخلوق سے تعلق بھی ہوتا ہے, وہ بھی اسی کے لیے ہوتا. مخلوق سے تعلق ہے, مخلوق کو خوش کرنے کی بھی فکر ہے, لیکن اس لیے نہیں کہ مخلوق کی خوشی مقصود ہے. مخلوق کو خوش کرنا مقصود ہے اللہ کے لیے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے. اس کا دل خوش کر دوں, اس کو اچھی بات کہہ کر اس کا دل خوش کر دوں, کوئی تحفہ دے کر اس کا دل خوش کر دوں, کوئی ہدیہ دے کر اس کا دل خوش کر دوں, کوئی اس کی مدد کر کے اس کا دل خوش کر دوں, یہ سب دل خوش کرنے کی باتیں تو ہو رہی ہیں, لیکن کیوں؟ تاکہ اس کے دل کے خوش ہونے سے میرا اللہ مجھ سے خوش ہو جائے, میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. تو بس مخلوق کی خوشی بھی ہے, لیکن مخلوق کی خوشی بھی اللہ کی خوشی کے, اللہ جل جلالہ کی خوشی کے. مخلوق کی دلداری بھی اس لیے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہو, اللہ تعالیٰ راضی ہو. یہ ہے کہنے کو ساری باتیں الحمد کہہ بھی دی, سننے والے نے سن بھی لی, لیکن یہ چیز حاصل ہوتی ہے مشق سے, مشق سے حاصل ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی رحمت سے یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہر موقع پر جو میں نے ابھی عرض کیا, جو علاج بتایا ہم لوگوں نے تاریخ کے ساتھ کے موقع پر, آج کی ان باتوں پر تصور کرے, بس کرتا رہے گا تو انشاءاللہ اس مقام تک پہنچ جائے گا کہ نظر صرف اللہ کی طرف ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ مخلوق کے بس و ذم سے انسان کم از کم بے نیاز ہو جائے گا, چاہے کبھی طور پر خوشی رنج بھی ہوتا رہے, لیکن اس کی فکر ختم ہو جائے, فکر اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنے عمل سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرما دے. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم.